أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح قل هو من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صلوات بجا محمد وآل محمد. اسلامی ثقافت اور مادہ پرست مغربی ثقافت کے تقابل جائزہ میں ہم نے دو دن مقدماتی ابحاث اور کچھ عمیق ابحاث کے لیے گزارے. جو کچھ اب تک انجام پایا اس میں ہم نے پہلے ثقافت کی تشریح کی کہ ثقافت کن اجزاء کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر بیان ہوا کہ عقائد، اقدار اور رسم و رواج ثقافت کے اہم ترین اجزاء ہیں. کچھ بات ہماری اس پہ بھی ہوئی تھی کہ ہم نے اسلامی ثقافت میں قرآن و سنت اور مادہ پرست مغربی ثقافت میں اس ثقافت کو نشانہ بنایا کہ جو اس وقت اپنے میسیجز مختلف طریقوں سے دے رہی ہے. اس کے بعد ہم نے مغربی ثقافت کی تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیا کہ یہ ثقافت جو آج مغرب کے اندر رائج ہے یہ ایک تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے، جس میں تین مراحل ہم نے بیان کیے. پہلے مرحلے میں یونان اور روم کی ثقافت تھی، اس کے مراحل تھے. اس کے بعد عیسائی حکومت جو تشکیل پائی پوپ کی قیادت کی صورت میں، اور تیسرے مرحلے میں رنسانس اور اس کے بعد جو زمانہ گزرا اس کے، اور تینوں کے مختلف اثرات تھے کہ جو مغرب کے اوپر مرتب ہوئے. آخر میں ہم نے نتیجہ لیا کہ یہ جو رنسانس کی ثقافت تھی، یعنی جو رنسانس کا دور تھا، اس کے نتیجے میں تین بنیادی اثرات مغرب کے اندر ایجاد ہوئے. انہوں نے دین کا، خدا کا انکار کر دیا اور علم اور سائنس کو فضیلت دی. اس کے بعد سرمایہ دارانہ ذہنیت اور مادہ پرستی ان کے ہاں ایجاد ہوئی، اور اس کے نتیجے میں قوم پرستی اور استثمار جو ہے وہ شروع ہو گیا. پھر ہم نے کل جائزہ لیا اس بات کا کہ یہ جو مغربی معاشرے نے خدا و متعال کا انکار کیا، یہ انکار ابس نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس انکار کے بہت زیادہ منفی نتائج تھے جو اس معاشرے کے اوپر مرتب ہوئے، جس کو ہم نے خلاصے کے طور پر یہ کہا کہ انکار خدا کے نتیجے میں انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، اپنی انسانیت کی صحیح تشریح نہیں کر پاتا، اور اس کے بعد پھر وہ ہر قسم کی پستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور غفلت کی حیثیت کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس کے بعد کائنات کے بارے میں جو مادہ پرست مغربی ثقافت اور اسلامی ثقافت کا دیکھنے کا انداز تھا، اس کو ہم نے بیان کیا کہ اسلام کائنات کو کس انداز سے دیکھتا ہے. تین بنیادی نکات یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، خلقت ابس نہیں ہے، خلقت جو ہے وہ مبہم نہیں ہے جیسا کہ مغربی ثقافت کہتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ خلقت با مقصد ہے، جبکہ مغربی ثقافت کہتی ہے کہ بے مقصد ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ یہ جو خلقت کائنات ہے اس کی انتہا بھی با مقصد ہے، جبکہ مادہ پرست مغربی ثقافت انتہا کو بھی بے مقصد قرار دیتی ہے. اب یہ ہے کہ آج ہم اس مادہ پرست مغربی ثقافت کے دیکھنے کے سلسلے میں انسان تک پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ انسان کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ثقافت کی تشریح میں کہا تھا کہ جو کچھ آپ عقائد میں اور اقدار میں معتقد ہو جاتے ہیں وہ آپ کے رسم و رواج کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ انسان کے بارے میں جو کچھ معتقد ہیں وہ ظاہر ہے ان کے عقائد سے ناشی ہو رہا ہے. جب انہوں نے عقائد میں خدا متعال کا انکار کر دیا، کائنات کے بغیر خدا کی خلقت کے قائل ہو گئے، کہا کہ یہ خود سے بن گئی ہے، تو اس کے بعد انسان کے لیے بھی خاص نظریہ ان کو دینا پڑے گا، اور انسان کے لیے جو نظریہ دیں گے وہ ان کی باقی چیزوں کو متاثر کرے گا، جو ان کا رسم و رواج ہے، جو ان کے رہن سہن کا طریقہ ہے، ان تمام چیزوں کو وہ متاثر کرے گا. تو اب اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں انسان سے. انسان کے باب میں جو بہترین قول ہمیں اسلام کی طرف سے ملتا ہے وہ یہ کہ اس کائنات کی خلقت انسان کی خاطر ہے، اور یہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر پایا جاتا ہے اس میں بنیادی ترین حیثیت انسان کے پاس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیتا ہے. نبی اکرم کو، جو انسانوں کے اوپر نازل ہونے والے نبی تھے، اپنی مخلوقات میں سب سے عظیم درجہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ انسان کامل ہیں اور باقی انسانوں کے لیے ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں. تو انسان اسلامی ثقافت میں تمام کائنات کا محور ہے اور اشرف مخلوقات ہے. وہ جو مادہ پرست مغربی ثقافت ہے اس کے اندر انسان بالکل اتنا ہی حیثیت رکھتا ہے جتنا ایک پہاڑ حیثیت رکھتا ہے، اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے جتنا ایک دریا حیثیت رکھتا ہے، اس کی حیثیت کسی حیوان سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو شرافت انسانی، کرامت انسانی والی بات ہے، وہ مادہ پرست مغربی ثقافت میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ایک پتھر بن گیا اس کائنات کی مختلف تبدیلیوں کے نتیجے میں، جو بگ بینگ تھیوری انہوں نے دی کہ وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا اور اس سے مختلف کائنات میں سیارے بن گئے، گیلیکسیز بن گئیں وغیرہ وغیرہ، تو جس طرح سے پہاڑ اور دریا اور آسمان تشکیل پائے، اسی طریقے سے کچھ کمپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ انسان تشکیل پایا. تو وہ کہنا کہ انسان اشرف مخلوقات ہے، اس کے اندر کوئی کرامت ہے، اس کی اپنی کوئی مختلف حیثیت ہے مخلوقات کے مقابلے میں، یہ سب باتیں جو ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کے سائے میں، مادہ پرست مغربی ثقافت کے سائے میں فضول بن جاتی. دوسرا محور جو اسلامی ثقافت کا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس میں لکھنا شروع کریں، چند پوائنٹس لے کر ڈیفائن کر لیں گے ان دونوں کو. ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مثلا انسان کو ہم بنیادی حیثیت دیتے ہیں، یعنی انسان کے بارے میں ہم سوچنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت کس بات کے قائل ہے. تو اگر اس طرح سے ہم اس کو تقسیم کر لیں، انسان کائنات کا محور ہے اور اشرف مخلوقات کا درجہ اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے انسان کو، جبکہ مادہ پرست مغربی ثقافت جو ہے وہ انسان کو دوسری اشیاء کی مانند ایک شے قرار دیتی ہے. جس طریقے سے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، انسان کی حیثیت اسی کی طرح سے ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس کے اندر نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہو، کوئی مقصد دیا ہو. اب یہاں پر اسلامی ثقافت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بنیادی تبدیلیاں لے کے آتا ہے ہماری اس انسان کے بارے میں رویے میں، وہ یہ کہ انسان دو چیزوں سے ترکیب پایا، اور وہ دو چیزیں جو ہے وہ اس کا بدن اور اس کی روح، اور اس کے اندر روح اصل ہے. یہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ ہے انسان کو دیکھنے کے بارے میں. جس طرح سے ایک بنیادی ترین نقطہ یہ تھا جو خدا نے متعال کے بارے میں تھا کہ مغرب نے اس کا انکار کیا خدا نے متعال کا، اور اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہوئے، تو یہاں پر یہ دوسرا بنیادی نقطہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے ترکیب پایا ہے، صرف بدن اس کے اندر نہیں ہے بلکہ اس بدن کے ساتھ اس کی روح پائی جاتی ہے، اور یہ جو روح ہے انسان کے اندر یہ اصالت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں جن سے اس بات کے اوپر تاکید کی کہ روح انسان کے اندر اصل ہے. اچھا، وہاں پر جو ان کی رائے وہ بھی درج کرتے چلیں. ظاہر ہے یہ جو مادہ پرست مغربی ثقافت ہے یہ کسی قسم کی غیر مادی چیز کو قبول نہیں کرتی. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان صرف جسم، ان کے نزدیک کوئی غیر مادی چیز موجود ہی نہیں ہے، لہذا انسان کے اندر بھی اپنا جو مشہور قول ہے اس ایک فلاسفر کا کہ وہ کہتا ہے کہ جو چیز سرجن کے چاقو کے نیچے آ جائے، نشتر کے نیچے آ جائے، وہ چیز انسان کے اندر موجود ہے. اور چونکہ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر روح ہمیں نظر نہیں آتی، لہذا روح موجود نہیں ہے، تو وہ روح کا انکار کر دیتے ہیں. جبکہ اسلام جو ہے وہ روح کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روح کو برتری ہے. اب یہ کہ روح کی برتری کس طریقے سے ہے، مثلا خدا نے متعال جب انسان کی خلقت کو ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ثم انشأناہ خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. خدا نے متعال انسان کی خلقت کے تمام درجات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں آ کر کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک نئی خلقت ایجاد کی. ثم انشأناہ خلقاً آخر، ایک نئی خلقت اس انسان کے اندر ایجاد کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حمد کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا خالق ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر مادی پہلو تھے کہ اس کے اوپر گوشت آیا اور اس کے اندر ہڈیاں بنی اور اس کے اندر خون آیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ احسن الخالقین نہیں ہے، یہ احسن الخالقین کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو انسان کے اندر نئی خلقت آئی وہ احسن الخالقین کو بیان کرتی ہے. سورہ مومنون 14 آیت. اور یا مثلا خدا نے متعال فرماتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں انسان کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، اور جب میں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، اس کے اندر اپنی روح ڈال دوں، فقعونہ ساجدین، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. یعنی اصلی احترام جو انسان کا ہے وہ اس کے بدن کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اصلی احترام اس کی اس روح کے اوپر ہے کہ جس کو خدا نمتال کہتا ہے کہ جب میں اپنی روح میں سے اس کے اندر ڈالوں. البتہ ان تمام کے اندر باریکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح کیوں کہہ رہا ہے انسان کے اندر ڈلنے والی روح کو. بہرحال کہتا ہے کہ جب اپنی روح میں سے اس کے اندر ڈالوں تو تم لوگ جو ہے وہ سجدے میں گر جانا، یہ اس کا احترام. البتہ یہ روح کیا چیز ہے، نفس کیا چیز ہے، یا جب ہم عقل کہتے ہیں تو اس عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے، یہ تھوڑا سا توجہ طلب امر ہے. مثلا خدا نے متعال یہاں پر ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اسراء کی 85 آیت میں فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ یہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے. امر سے مراد حکم لیں یا اللہ تعالیٰ کی حیثیت لیں. بہرحال فرمایا قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے پروردگار کی حیثیت سے ہے. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. یعنی اگر روح کی تمام حقیقتوں کو سمجھنا چاہو تو جو علم تمہارے پاس ہے وہ روح کی تمام حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. بہرحال اسلام کا جو بنیادی فرق آیا مغربی اور مادہ پرست ثقافت سے وہ یہ ہے کہ اسلام انسان کے اندر بدن اور روح دونوں کا قائل ہے، جبکہ مادہ پرست مغربی ثقافت چونکہ خدا نے متعال کا انکار کر چکی ہے، چونکہ غیر مادی اجزاء کا انکار کر چکی ہے، تو وہ انسان کی تمام تر حیثیت کو صرف اس بدن کے اندر ہی تلاش کرتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ کیس تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا، یعنی جب انسان کو صرف بدن کے اندر تلاش کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فرق پڑتی چلی جائیں گی، جن کی طرف آہستہ آہستہ اشارہ کرتے ہیں. تیسرا جو اصل بنے گا جو اسلامی اور مغربی ثقافت کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں جو اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی، انسان با مقصد ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کا امتحان ہے جس کے بعد جزا و سزا بھی اس کے لیے موجود ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ انسان کی ذمہ داریوں کے اوپر تاکید بھی کرتا ہے، کہتا ہے تفکر کرو، غور کرو. یا مثلا جب کہانیوں کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن کریم میں، جن کو ہم داستانیں کہہ سکتے ہیں، تو ان داستانوں میں بھی آخر میں فرماتا ہے کہ ان کے اوپر غور کرو. قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ غور و فکر کی دی ہوئی ایک کتاب ہے. انسان ایک ذمہ دار مخلوق کی صورت میں آتا ہے، اور اس کی ذمہ داری کا عروج جو ہے وہ خدا نے متعال فرماتا ہے کہ خلیفۃ فی الارض، کہ یہ جو انسان ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ یہ زمین پر ہمارا خلیفہ ہے، زمین پر ہمارا جانشین ہے، اس کو وہ کام انجام دینے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانشینی کے سائے میں انجام پا سکتے ہیں. اچھا جب ہم مغربی ثقافت کو دیکھتے ہیں تو مغربی ثقافت جو ہے وہ انسان کو ایک شے سمجھتی ہے، اور جب انسان کو شے سمجھتی ہے اور انسان کو صرف اس جسم میں دیکھتی ہے تو اس کی کوئی رسالت نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی کوئی میسج نہیں ہے کہ جس کو وہ اس نے کائنات کے اندر دینا ہو، یا کائنات کے اندر کوئی ذمہ دارانہ کردار اس کے پاس نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک کائنات کے اندر دسیوں اور اجزاء ہیں جو فزیکلی انٹریکشن کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ایک درخت ہے جو ایک مثلا فرض کیجئے بیج سے پھوٹ کر نکلتا ہے اور فزیکل لائف گزارتا رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو انسان کی حیثیت بھی اس مادہ مغربی اس مادہ پرست ثقافت کے اندر یہی بن جاتی ہے کہ وہ اٹھے گا، زندگی گزارے گا اور مر جائے گا، کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی زندگی باقی نہیں رہتی. قرآن کریم کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ سورہ مومنون کی 115 آیت میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ یعنی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز مت سوچنا کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے اور ہمارے پاس واپس آنا ہے. یہ بار بار قرآن کریم کہتا ہے، یعنی جب وہ جو ہمارے یہاں کلمہ استرجاع بھی مشہور ہوا، یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ اس کو کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر انسان کی موت پر یہ جو جملہ کہا گیا یہ قابل غور ہے. یعنی یہ جو انسان اسلام کی تعلیمات کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ درحقیقت ان میں سے ہر چیز انسان کو اس کی رسالت کی یاد دلاتی ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا میسج ہے جو اس نے کنوے کرنا ہے. مثلا توجہ فرما رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. یقیناً ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے یقیناً اللہ کی طرف واپس جانا ہے. یعنی دوبارہ تاکید ہے اس محور کے اوپر کہ یہ جو تم زندگی یہاں پر گزار رہے ہو یہ یہاں پر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، ایک اور زندگی کے اندر تبدیل ہو جانا ہے. تو تیسرا اصل جو بنا وہ انسان کی ذمہ داریوں کے اوپر بنا کہ اسلام کہتا ہے کہ انسان ذمہ دار ہے اور بامقصد خلق ہوا ہے، جبکہ یہ جو مادہ پرست مغربی ثقافت ہے یہ انسان کو غیر ذمہ دار اور بے مقصد شے قرار دیتی ہے. مخلوق کہنا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کسی نے خلق نہیں کیا، خود سے بنا، تو یہ انسان جو ہے وہ غیر ذمہ دار اور بے مقصد بن جاتا ہے. چوتھا اصل جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی میں اصل آخرت. یہ آپ ان تمام دعووں کو قبول کرتے ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اصل آخرت ہے تو ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی دنیاوی زندگی سے آنکھیں چھپا لیتا ہے اور اسلام انسان کی دنیاوی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. تمام تر اہمیتوں کے باوجود اصل جو ہے وہ آخرت ہے. متعدد آیات ہمارے پاس ہیں، جبکہ یہاں پر مغربی ثقافت کا کہنا ہے کہ اصل یہی دنیا ہے، یہی مادی دنیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ لوگ غیر مادی چیز کے قائل ہیں ہی نہیں تو ظاہر ہے اس مادی حیات کے علاوہ کسی غیر مادی حیات کے بھی قائل نہیں ہوں گے اور اسی کو اصل قرار دیتے ہیں. مثلا قرآن کریم بار بار آپ نے دیکھا ہوگا آیات کریمہ کے اندر اس بات کی تاکید کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا بل آخرت خیر و ابقا، آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والی ہے. یا فرمایا ولا دار الآخرت خیر للذین یتقون، اور وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں خوف خدا رکھنے والے ہیں ان کے لیے آخری زندگی جو ہے ولا دار الآخرت، آخری جو گھر ہے ان کا وہ زیادہ بہتر ہے. جبکہ یہ ذکر جو ہے وہ اس مادی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی کے اوپر غور کرے گی. اچھا پانچواں اصل بھی بتا دوں، اس کے بعد تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل. وہ یہ کہ پانچویں چیز جو فرق کرے گی وہ یہ کہ موت صرف منتقل ہونا ہے، موت کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ موت آپ کو ایک دنیا سے منتقل کر دیتی ہے ایک اور دنیا کے اندر، بالکل اس طریقے سے جیسے آپ ایک زمان اور مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ اس سال سے منتقل ہو جاتے ہیں ایک اور اگلے سال کے اندر، یا مثلا اس شہر سے اور اس ملک سے منتقل ہو جاتے ہیں ایک اور ملک کے اندر. موت کا کام صرف اتنا ہے کہ اس زندگی سے جس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، جس کی اپنی اثرات ہیں، اس زندگی سے آپ کو منتقل کر دیتی ہے ایک اور زندگی کی طرف. اور عجیب بات یہ ہے کہ موت اچھی زندگی کی طرف منتقل کرتی ہے، یعنی موت ایک ایسی زندگی کی طرف منتقل کرتی ہے جو زیادہ ایکٹیو ہے، جہاں پر آپ کی فعالیت زیادہ ہے، جہاں پر آپ کا کردار زیادہ ہے. جبکہ یہ مادہ پرست ثقافت موت کو اختتام قرار دیتا ہے. موت ان کی نظر میں اختتام ہے. موت کی ان کے پاس جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اس کا رول بالکل ختم ہو گیا. جبکہ اسلامی ثقافت میں اگر آپ مر گئے تو آپ ایک بہتر زندگی کی طرف منتقل ہو گئے، آپ نے ایک اور اچھے پہلو کو حاصل کر لیا. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. وہ جو آخرت ہے وہ اچھی جگہ ہے. فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو اس موت کو چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن اتنا اچھا ہے کہ تمہاری تمام اچھے اعمال کا اجر تمہیں اس دن ملنا ہے. یعنی اگر تم منتقل ہو جاؤ گے تو ایک اچھی جگہ کی طرف منتقل ہو رہے ہو. الذی خلق الموت، ایک اور آیت فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالی نے خلق کیا زندگی کو اور موت کو، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل انجام دینے والا کون سا ہے. تو یہ جو موت اور حیات جو اس مادی دنیا سے مربوط ہے یہ ایک بہت نیچرل پروسیس ہے اسلامی زندگی میں. اسلامی زندگی میں اس موت کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں کہ یہ ایک اچھے دور میں منتقل کر دیتا ہے، جبکہ وہاں پر اس کی فکر کے لیے بھی قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ وہ یہ جو مادہ پرست ثقافت ہے یہ کہتی ہے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر. کہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہی ساری زندگی ہے. قرآن بھی ان کی اس فکر کو کوٹ کر رہا ہے. یعنی آپ صرف اس بات پہ بھی توجہ کریں کہ یہ جو ثقافت اس وقت ہے ہمارے پاس، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں آئی ہے دنیا کے اندر. ہاں اس دفعہ جتنا فروغ پایا پہلے نہیں پایا تھا. قرآن ان کی فکر کو کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی ہی صرف زندگی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور یہ سارا کام صرف زمانہ انجام دے رہا ہے. کافروں سے کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی فکر جو ہے وہ اس قسم کی ہے، جبکہ یہ فکر بالکل غلط ہے. اب یہ ہے کہ ان تمام کے اثرات ہیں. یہ جو انسان کے بارے میں ان کی رائے بنی اور گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی ہے, وہ ساری گڑبڑ شروع ہوئی ہے خدا نے متعال کے انکار کرنے سے. جیسے ہی انہوں نے خدا نے متعال کا انکار کیا اور مادہ پرستی کی طرف چپکے, تو اس کے بعد یہ سارے نتائج جو ہیں اس مادہ پرست فکر کے خود بخود مرتب ہونا شروع ہو گئے. مثلا ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے گا, انسان کائنات کا محور ہے جبکہ وہاں انسان دوسری چیز کی طرح ہے, انسان کے اندر بدن اور روح ہے جبکہ وہاں انسان میں صرف جسم ہے, انسان ذمہ دار ہے اور وہاں پر غیر ذمہ دار, یہاں پر اصل آخرت کی زندگی اور وہاں صرف دنیاوی زندگی, یہاں پر موت صرف منتقل ہونا ہے جبکہ وہاں پر موت جو ہے وہ اختتام. اب یہ جو ہم نے تین چیزوں کے اندر کمپیریزن کیا, بیسک کمپیریزن یعنی خدا نے متعال کے بارے میں, کائنات کے بارے میں اور انسان کے بارے میں, ان تین کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہمارا اور ان کا گیم ہی بالکل خراب ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, دیکھیں آپ توجہ کر رہے ہوں گے, یعنی یقیناً آپ یہ توجہ کرتے ہیں کہ جب آپ ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی بال کو پاؤں سے مارے گا, اور جب آپ فٹ بال کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اب کوئی لاٹھی اٹھا کے بال پہ مارے گا. کیوں؟ کیونکہ ہاکی کے اپنے رولز ہیں اور فٹ بال کے اپنے رولز ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم دونوں کا گیم اسلامی ثقافت کا اور مادہ پرست ثقافت کا بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں جس میں پاؤں مارنا منع ہے, اور یہ گیم ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں جس کے اندر پاؤں مارنا ہی اصل. اب آپ دیکھیے گا کہ جا بجا یہی ہوتا رہے گا. اچھا مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ہم فرض کر لیجیے ہاکی والے ہیں اور یہ فٹ بال والے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہاکی والے ہوتے ہوئے فٹ بال میں کود جائیں. یہ جو ہم اپنی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں, شہید باقر صدر نے ایک جگہ بہت اچھا لکھا, کہنے لگے کہ بھائی یہ جو مغربی ثقافت ہے اس کا ایک ہنر یہ ہے کہ اس نے اپنی دنیا بنا لی, کم سے کم دنیا تو بنا لی نا. ہم وہ بیوقوف ہیں جو دو کشتیوں میں پاؤں ڈالے بیٹھے ہیں اور اس کو نہیں معلوم کہ بلاخر آخری وقت میں اس نے کس کشتی میں سوار ہونا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پانی میں غرق ہو جاتا ہے, نہ اس کشتی میں بیٹھ پاتا ہے نہ اس کشتی میں بیٹھ پاتا ہے. ہماری حیثیت اس قسم کی حیثیت ہے. اب دیکھیے گا کیا کیا گڑبڑیں ہوں. انہوں نے کچھ رائے لے لی, ہماری رائے کچھ اور ہے. اب اس کے بعد اگلا جو کمپیریزن ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب انسان کے بارے میں, یعنی وہ انسان جس کو ہم کہیں کہ کامیاب انسان ہے, وہ ہماری رائے کے مطابق جو ہم نے اسلام کو قبول کیا وہ کیا ہونا چاہیے, اور ان لوگوں نے جو مادہ پرست مغربی ثقافت کو قبول کیا تو ان کی رائے میں کامیاب انسان کیا ہونا چاہیے. اچھا اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے اندر ٹٹول پائیں گے کہ ہم اور آپ اسلامی ثقافت پہ کھڑے ہیں, یا نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ کہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہاکی مین ہوتے ہوئے فٹ بال کے میدان میں کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ جا کے اپنی ڈنڈی لیے پھر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کس بال کے اوپر مارے, ہم جو بال مارتے تھے وہ تو چھوٹی ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ ایک بہت بڑی بال رکھی ہوئی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت ایکچولی یہی ہے, یعنی ہم سے ہر ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو سارے غریب فقیر مسلمان پڑے ہوئے. اب ہماری جو ایوریج جی ڈی پی ہے پاکستان کے اندر وہ $490 ہے, جبکہ ہمارے پاس وہاں پہ جو دیکھتے ہیں تو صاحب وہاں تو عجیب زندگی بنی ہوئی ہے, $32,000 سالانہ پر ہیڈ کمایا جا رہا ہے اور ہم $490 لیے بیٹھے ہیں سالانہ کے. تو یہ کیا کمپیریزن ہے مسلمانوں کو؟ تو میں آپ کو ایک بات بہت صاف طور پہ عرض کر دوں جس کو ابھی آپ ملاحظہ بھی فرمائیں گے, کہ آپ کشتی تبدیل نہ کریں, اور اگر کشتی تبدیل کرنی ہے تو مکمل تبدیل کریں تاکہ آپ کم سے کم پانی میں غرق ہونے سے بچ جائیں. تو دیکھیے کامیابی اور سعادت کا معیار اسلام کیا قرار دیتا ہے اور وہ لوگ کیا قرار دیتے ہیں. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے. وہ جو کٹھن کام تھا ہمارے بحث کا وہ تقریباً اختتام پذیر ہو گیا, جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں. دیکھیے ہم نے اب تک یہی سوچا ہے کہ ہم سچی باتیں نہ کریں, بات کو کریں تو اس جگہ پہ جا کے کریں جو آخری بات. لہٰذا اگر آپ ہم سے کہتے ہیں مثلا فرض کیجیے فلاں چیز کی علت کیا ہے, تو بیچ کی علتیں ذکر نہیں کرتے, آخری جا کے علت کو ذکر کرتے ہیں کہ بھائی آخری مسئلہ وہ ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے یہی کیا کہ بیچ کی کسی بات کو ذکر کیے بغیر سے آخری پوائنٹ پہ جا کے دیکھا کہ آخر میں بلاخر فرق کیا ہے. تو وہ جو تین چیزیں تھیں بنیادی, ان کے اندر فرق ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس فرق کے بعد ہے. تو اب آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے گا. اب ہمارا مقایسہ ہے کامیاب زندگی, کامیاب انسان. اس کے لیے ٹائٹلز مختلف ہو سکتے ہیں, یعنی سعادت کا مفہوم بھی یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت سارے فلاسفرز نے کامیاب انسان کے لیے استعمال کیا ہے سعادت مند. ہمارے ہاں الٹا ہے, ہمارے ہاں کہتے ہیں سعادت مند مطیع کو. جو بچہ بہت زیادہ اپنے والدین کی سنتا ہو اسے کہتے ہیں یہ سعادت مند ہے. نہیں, سعادت کا مفہوم اس سے ذرا سا
آگے جا کر ہے. سعادت کے مفہوم میں کامیابی کا عنصر شامل ہے. آپ جس چیز کو بھی اپنی کامیابی سمجھیں، مثلا فرض کیجئے آپ پیسہ کمانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، تو وہ جو آپ کامیابی حاصل کریں گے اس کو کہیں گے آپ نے اپنی سعادت حاصل کر لی. اچھا، ایک دفعہ آپ کو شاید ذہن میں ہو کہ میں نے کہا تھا کہ وہ جو قدیم یورپ تھا، قدیم مغربی تہذیب تھی جو یونان کے اندر تھی، وہ موجودہ والوں سے بہت بہتر تھے. تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جو قدیم والے تھے جو یونان کے اندر تھے، کم سے کم ان مباحث کو چھیڑتے تھے کہ بھئی یہ سعادت کا مفہوم ہے کیا، سعادت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے، اور بڑے اچھے جوابات انہوں نے تلاش کیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، یعنی ہر آدمی اپریشیٹ کرے گا کہ جب دیکھتا ہے کہ ارسطو جو بحث کرتا ہے اپنی کس کتاب میں، پولیٹکس میں، ارسطو جب سیاست میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو ڈسکس کرتا ہے کہ سعادت کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ سیاست میں بھی اسی کو حاصل کرے. جبکہ آج جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سیاست میں جب چھیڑیں گے تو وہ پاور سے شروع کرتے ہیں. میں واقعی ان کا کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور روایت میں ایک جگہ پہ نہیں معلوم بہار میں دیکھی تھی یا کہاں پر، جہاں پر امام نے ارسطو کا تذکرہ کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ ارسطو نے اللہ کو اس طرح ثابت کیا، تو یہ حاشیے میں لکھا تھا کہ بڑی فضیلت ہے ارسطو کی کہ امام نے روایت میں اس کے توحید کے ثابت کرنے کے طریقے کو بیان کیا. بہرحال ان کی باتیں اچھی تھیں، البتہ ظاہر ہے وہ صحیح بالکل صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر گڑبڑ بھی بہت زیادہ تھی. تو سعادت مند انسان کون ہوگا، کامیاب انسان کون کہلائے گا، ان تمام بنیادوں کو دیکھتے ہوئے جو اسلام اور مغربی ثقافت نے لے لی. اب اسلام کیا کہے گا؟ اسلام کہے گا کہ بھئی انسان کے اندر اہم اس کا نفس ہے. اسلام سب سے اہم چیز جو انسان کے اندر قرار دیتا ہے روح اور نفس کے مقابلے میں، وہ اس کی روح ہے، نفس ہے. ہدف خلقت اسی نفس کا تکامل ہے. اسلام کی رائے میں ہدف خلقت انسان کا اسی نفس کا تکامل ہے، اور یہی کامیابی کا معیار بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو تزکیہ کیا، کامیاب وہ ہے جو نفس کے میدان میں کامیاب ہوا. لہذا رسول گرامی جب وہ جنگ سے لڑتے ہوئے واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ یہ جو تم نے جنگ لڑی یہ جہاد اصغر تھا، اب یہ ایک جہاد اکبر ہے. اور لوگوں نے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ تمہارے نفس کے ساتھ جنگ ہے کہ جو تمہیں برائیوں کی طرف لے کے جائے گا، اور تمہارا کام ہوگا کہ تم اچھائیوں کی طرف آؤ. میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائیں مختلف چیزوں کی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور مختلف قسم کی قسمیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ان تمام 11 قسموں کے بعد جو اسٹیٹمنٹ خدا نے مطالعہ نے دیا وہ یقیناً بہت اہم ہونا چاہیے. آپ مثلاً ایک دفعہ کسی کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تو اس بات کی بہت حیثیت ہوتی ہے، اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد جو چیز کہتا ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے. فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا. تو اگر آپ مقصد خلقت کے بارے میں کوئی حدیث دیکھنا چاہتے ہیں، آیت دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس آیت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی آیت نہیں ہے، اس سے زیادہ کلیئر بھی شاید کوئی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ بھئی اتنی میں نے قسمیں کھائیں، اب تو توجہ دے رہے ہو. تو فرماتے ہیں ونفس وما سواہا، آخری قسم نفس کی کھائی، قسم نفس کی اور وہ جس نے اس کو بنایا، یعنی اپنی بھی قسم کھائی، اور کہا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جس نے نفس کو تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس نفس کو دفن کر دیا. تو اسلام کی رائے میں انسان کی کامیابی کا تمام تر محور نفس کی ترقی ہے، نفس کا تکامل ہے، اچھی صفات کا حصول ہے. کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور طریقے سے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ میری، اب میں آپ سے کہوں گا یعبدون کو ترجمہ کیا کریں گے آپ، معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، آپ کے ذہن میں بھی یقیناً یہی ہوگا. لیکن ذرا سا، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو تھوڑا سا تبدیل کریں تو پھر بات بہت اچھی لگنے لگتی ہے. یعنی اگر عبادت کریں کہیں تو بہت تاویلات کرنی پڑتی ہیں کہ بالآخر انسانوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، سب مقصد خلقت میں شامل ہونا لانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. لیکن ذرا سا اس کے ترجمے میں آپ دیکھیں، ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبودیت کریں. اب بات سے کہ انسان کی زندگی اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندہ بنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کرے. تو بندے کا جو حق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے زندگی کے ہر چیپٹر میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں. تو انسان کی خلقت کا ہدف یہ ہے کہ وہ بندہ خدا بن جائے، اللہ کا اچھا بندہ بن جائے. وہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو بشر حافی کے ساتھ پیش آیا کہ امام نے پوچھا یہ آزاد ہے یا غلام ہے، تو کنیز نے کہا کہ یہ
کیسے غلام ہو سکتا تھا، کیسے بندہ ہو سکتا تھا؟ تو امام نے کہا کہ اگر بندہ ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے۔ تو اسلام کی رائے میں نفس سب سے اہم ہے، ہدف خلقت اسی نفس کا تکامل ہے اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اچھا، اس سامنے والے میں کیا ہے؟ مادہ پرست مغربی ثقافت نفس کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اس کے پاس انسان سے کیا باقی ہے؟ صرف یہی باڈی باقی ہے، یہی فزیکل اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہی باقی ہے، اس کا جسم باقی ہے۔ تو وہ جو بھی کامیابی قرار دیتی ہے اس جسم کی آسائش کو قرار دیتی ہے۔ اس کے نزدیک اس جسم کو جتنا زیادہ آپ آسائش دے سکیں گے یہ آپ کی کامیابی بن جائے گی۔ تو مغربی ثقافت کی رائے کو اس طرح سے ہم لکھ پائیں گے، اسلام اور اس کی رائے کو، کہ اسلام کی رائے میں نفس اہم ہے اور اس کا تکامل مقصد خلقت اور یہی کامیابی کا معیار ہے، کامیابی کا معیار۔ جبکہ یہاں پر انسان صرف جسم ہے اور جسمانی آسائشیں کامیابی کا معیار۔ تو جو مغربی ثقافت کا ماننے والا ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی جسم کے اوپر توجہ دے، یعنی جسم کو جتنا زیادہ آرام پہنچا سکتا ہے وہ اپنے جسم کو آرام پہنچائے۔ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکا تو وہ 100% ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو کیسے آرام پہنچائے گا، کیا کچھ کرے گا، وہ مختلف طریقے ہیں اس کے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو باڈی بلڈنگ کا فن ہے جو آج پوری دنیا میں وائرل نظر آ رہا ہے اور اس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ 300-400 سال سے پہلے ہوا ہوگا، یہ اس رینوسانس کے بعد ہی ہوا ہوگا جب سے مادہ پرست ثقافت آئی، کیونکہ اس سے پہلے انسان نے اپنے بدن پر اتنی توجہ نہیں دی تھی جو آج دے رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے بدن انسان کو کھوکھلا کر دیا، انسان کی جب روح نکال دی تو درحقیقت اس کو کھوکھلا کر دیا۔ اب وہ مجبور ہے کہ یہ جو ظاہری پیکرا اس کے سامنے ہے اسی کے اوپر ساری توجہات دے۔ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فیشن جو اتنا دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور میک اپ وغیرہ، یہ اس کی ایک فلسفی وجہ یہی انسانوں کا اپنی جسم کی طرف توجہ دینا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اب ان کے جسم میں، ان کے وجود میں اس جسم کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ تو انسان مجبور ہے کہ یہی حرکتیں کرے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، بہت سادہ سی بات ہے، آپ کے پاس جو ہنر ہوتا ہے آپ اگر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیں تو ہنر دکھاتے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے آپ اچھے ڈیبیٹر ہیں اور آپ کہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈیبیٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو میں ڈیبیٹر ہوں۔ یا اگر آپ فرض کیجئے آپ کا کرکٹ، آپ کو جناب علی معلومات بہت اچھی ہے، تو آپ اگر کہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ معلومات کے کسی مقابلے کے اندر آئیں گے اور وہاں اپنی معلومات کے ثابت کر کے آپ نے دکھائیں گے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ اور جس کے پاس صرف جسم ہو اور کچھ نہ ہو تو وہ اپنا جسم دکھائے گا اور اس کے ذریعے سے بتائے گا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ اب اگر اسلام ہوگا تو وہ جسم دکھا کے اچھا ثابت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی روح کی نمائش کرے گا، یعنی اپنی اچھی صفات کی نمائش کرے گا اور کہے گا کہ میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میرے اندر اعلیٰ صفات موجود ہیں، اور وہ مجبور ہے کہ اپنا جسم دکھائے۔ تو یہ جو فحاشی آپ نے دیکھی مغرب کے اندر، جو 400 سال پہلے نہیں تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنا اس دنیا میں کپڑا زیادہ بنتا جا رہا ہے فحاشی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو اب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کپڑے کی کمی کی وجہ سے فحاشی ہرگز نہیں ہو رہی، اور نہ میں نے جیسے کل کہا تھا ٹیمپریچر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، بلکہ اس کی بنیاد یہیں پر ہے کہ انسان نے اپنے وجود میں سے کھوکھلاپن احساس کیا، اپنے وجود میں صرف جسم کو احساس کیا، تو مجبور ہے کہ میک اپ کرے، مجبور ہے کہ باڈی بلڈنگ کرے، مجبور ہے کہ اپنی فزکس کے اوپر حد سے زیادہ توجہ دے، البتہ اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا کہ وہ اچھا جسم کا مالک ہو، فٹ ہو، اور جو وظائف اس کے اوپر پڑتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دے، ورزش کرے، کھیل کود کرے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ اپنے اوپر توجہ دینا یہ ہاں قابل ممانعت ہے۔ جیسے کہ رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان مثلاً فرض کیجئے جب وضو کرنے جا رہے تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا مستحب ہے۔ اسلام نے جتنا پاکیزگی کے اوپر تاکید کی ہے کسی دین نے تاکید نہیں کی، لیکن اسلام کبھی بھی انسان کے بدن کو اتنی اہمیت نہیں دے گا کہ اس کے ذریعے سے فخر و مباحات حاصل کرے، جبکہ آج یہی ہو رہا ہے، یعنی آج جو معاشرے کے اندر پریسٹیج کا ایک ذریعہ ہے وہ اس کا حسن ہے۔ تو جب یہ کیوں ہوا ایسا، پہلے ایسا نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو کھوکھلا کیا اپنی روح کو نکال کر۔ اب جبکہ یہ کام کر دیا تو ایک چیز اور حاصل ہوئی، وہ یہ کہ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کامیابی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ نفس کی ترقی تکامل یہ انسان کے اسلام کے نزدیک کامیابی ہے، اور اس کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ نفس کو اپنے بدن کو جتنا بھی زیادہ آرام دے سکتا ہے، اس کی نمود و نمائش کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرے. اب یہ ہے کہ اس نفس کے تکامل کے تین معیار اللہ تعالیٰ نے قرار دیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا نفس تکامل حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو تین معیار ہیں، ان کے ذریعے سے وہ چیک کر سکتا ہے. اور مادہ پرست مغربی ثقافت نے بھی تین معیار دیے کہ اگر وہ ہیں تو انسان کامیاب ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہے. اب وہ جو اسلام نے تین معیار دیے وہ آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ عرض کرتا چلو. اسلام نے کامیابی کے تین معیار قرار دیے. اچھا، یہ جو کامیابی کے معیار ہیں یہ احترام کے معیار بھی بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو شخص کامیاب ہوگا اسی کا احترام کیا جاتا ہے. مثلا رسول خدا کے زمانے میں اگر آپ کسی گناہگار کو لائیں گے تو مسلمان اس کا احترام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو گناہگار ہے وہ اس نے ایک ناکامی حاصل کی اپنے اس گناہ کے ذریعے سے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کا احترام نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی عابد و زاہد آئے گا تو اس کا احترام کیا جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے احترام کرنا ضروری ہے. اور اب اسی طریقے سے کامیابی کے جو تین معیار ہیں وہی در حقیقت معاشرے کے اندر احترام اور حیثیت کے معیار بھی بنتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز جو میں پہلے اپنے عنوان سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تقدم و تاخر کا اس وقت قائل نہیں ہو رہا، وہ علم. سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حیثیت دیتا ہے وہ علم کو دیتا ہے. لہذا سورہ زمر میں آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين والذین لا يعلمون. آیا وہ لوگ جو علم صاحبان علم ہیں آیا مساوی ہو سکتے ہیں اس کے جو صاحبان علم نہیں ہیں؟ یعنی فرماتے ہیں ہرگز یہ دونوں مساوی نہیں ہو سکتے. دوسرا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. اچھا، اس علم سے مراد ہرگز رٹنا نہیں ہے، اس علم سے مراد ہرگز کتابیں زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو صاف صاف کہہ دوں. تو یہ ہوگا آپ کہیں گے کہ اپنے کلاس انٹرسٹ کو ثابت کر رہے ہیں، مولویوں کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. نہیں بھائی، ہرگز ایسا نہیں. علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ علم وہ علم نہیں ہے جو میں کہوں کہ فقط ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں. یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے. وہ جو امام ششم نے فرمایا کہ العلم نور یغذف اللہ علی قلب من یشاء، علم اللہ کا نور ہے جس کو چاہتا ہے اس کی دل کے اوپر نافذ کرتا ہے. یعنی جو اپنی صلاحیت کو دکھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے. علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کتابیں رٹنے والوں کو علم دیتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے کہا، نبی اکرم کی صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ جو 40 دن اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے زندگی گزارے تو علم اور حکمت کے چشمے اس کے اوپر سیراب کر دیتا ہے خدا تعالیٰ. تو یہ وہ علم ہرگز کتابیں رٹنا نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے وہ محترم ہے، وہ کامیاب ہے. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ ہے سورہ حجرات کی 13ویں آیت. سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں قرآن تعالیٰ فرماتا ہے جس کے پاس زیادہ تقویٰ ہے وہ کامیاب انسان ہے، جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اور تیسرا معیار جو اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا اپنی جان سے اپنے مال سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت رکھتا ہے. لہذا فرماتا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، سورہ نساء کی 95ویں آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کے اوپر فضیلت دی ہے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو اب اگر اس کا مجموعہ نکالیں تو ہمیں اولیاء علیہ السلام نظر آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور ائمہ آثار سلام اللہ علیہم نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ان تینوں کو اپنی ذات کے اندر عروج کی حد سے پہنچایا. یعنی علم میں بھی کامل ترین تھے اور تقویٰ میں بھی کامل تھے اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اپنے کمال تک پہنچے ہوئے تھے. تو یہ اسلام میں کامیابی کا تصور اور کامیابی کے معیار تین قرار پائے، علم، تقویٰ اور جہاد. اب یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ علم بغیر تقویٰ کے، جو علم میں نے آپ سے عرض کیا جس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر کی، وہ بغیر تقویٰ کے حاصل نہیں ہو سکتا. تو وہ علم جو کہا گیا کہ علم بغیر تقویٰ کے فضول ہے، وہ علم وہ والا ہے جو رٹنے کی حد میں، جو علم رٹنے کی حد میں ہو اور اس میں تقویٰ نہ ہو تو وہ علم فضول ہے. لیکن یہ علم جو میں نے آپ سے کہا کامیابی کا معیار ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نور کی صورت میں اپنے بندوں کو دیتا ہے. اچھا، یہاں بھی کامیابی کے معیار موجود ہیں. یہاں پہ بھی کامیابی کے تین معیار ہیں.
کیونکہ یہ انسان میں صرف جسم دیکھ رہے ہیں نا, انسان میں جسم کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جب جسم کی آسائشوں کو, جسم کو آسائشیں پہنچانا کامیابی ہے, تو جتنی آپ آسائشیں پہنچا سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کامیابی, جتنی آسائشوں کے ذریعے آپ تلاش کر سکتے ہیں تو وہ کامیابی ہے. ان کے ہاں کامیابی کے معیار تین بن جاتے ہیں. نمبر ایک پیسے کا حصول, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا. نمبر دو شہرت, جس کے پاس زیادہ شہرت ہوگی وہ زیادہ کامیاب ہوگا. اور نمبر تین قدرت, جس کے پاس زیادہ قدرت ہوگی وہ زیادہ کامیاب رہے گا. تو اب آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کامیابی کیا ہے اور ان کے ہاں کامیابی کسے کہتے ہیں. اب آپ اپنے ذہن میں بھی سوچیے کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے, کون سی طرف جا رہی ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کون سی ثقافت کے اندر کتنا بیٹھے ہیں, یعنی آپ اور میں. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمارے ہاں انبیاء اولیاء اور ائمہ اثار سلام اللہ علیہم کامیابی کی فضیلتیں بنی, فضیلتوں کے ستون بنے. اور ان کے ہاں اگر آپ جائیں گے تو اس رول کے تحت کہ جس میں مال شہرت اور قدرت معیار ہے, تو ان کے ہیرو کون بنیں گے, وہاں پر ہیرو بنیں گے فٹ بال کے کھلاڑی, فلم اسٹار اور پتہ نہیں دولت مند راکی فیلر جیسے, یا سیاستدان, یا حتی مجرم جو شہرت حاصل کر پائے. تو اگر کوئی مجرم شہرت حاصل کر لے تو وہ بھی ہیرو ہے, اس کا بھی تاریخ کے اندر بڑا جناب احترام کے ساتھ اور سنہری حروف میں اس کا جو ہے ذکر کیا جائے گا کہ یہ وہ صاحب فضیلت ہیں جنہوں نے 36 قتل کیے, اور اس خوبصورتی سے قتل کیے کہ 36 مئی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا. تو وہاں پر یہ فضیلت کا معیار. اب یہ کہ آپ دیکھیے کہ کیا دولت آپ کے نزدیک کامیابی ہے, تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیپٹر تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا. آپ کے نزدیک شہرت کامیابی ہے تو پھر تھوڑا سا سلپ ہو گیا, ادھر کو آ گیا. اور اگر کہیں قدرت کامیابی ہے تو پھر تھوڑا سا اس طرف کو آ رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات میں ان تینوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی اس طرح سے حیثیت کی کامیابی اور ناکامی بنائے ایسی کوئی چیز نہیں. یہ انسان کے باب میں ان کی رائے اور انسان کی کامیابی کے بارے میں ان کی رائے. اب یہ ہے کہ اسکیل کافی حد تک واضح ہوتا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بنیادیں دیں کائنات خدا کے بارے میں جو ان کا تصور تھا, اس سے متاثر ہو کر انسان کو دیکھنے کی ان کی رائے تبدیل ہوئی, اور انسان کو کے بارے میں جب ان کی رائے تبدیل ہوئی تو انسان کی کامیابی کے بارے میں بھی ان کی رائے تبدیل ہو گئی. اب آئیے ایک اور چیز کی طرف, اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے نفسانی خواہشات جو جسم سے مربوط ہیں. وہ نفسانی خواہشات کے جو جسم سے مربوط ہیں, انسان کے اندر کچھ فطری خواہشات بھی ہیں. فطری خواہشات کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ان خواہشات کی بات ہو رہی ہے جو جسم سے مربوط خواہشات ہیں. آیا وہ کس حد تک اسلامی تعلیمات کے اندر درجہ پاتی ہیں, اور ان کے ہاں مادہ پرست مغربی ثقافت میں کس حد تک درجہ پائیں گے. اگر ہم اس کو بھی لکھ ہی لیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں بات میں آسانی رہے. بحث ہے ہماری جسمانی خواہشات کے سائے میں, کہ جسمانی خواہشات کو اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے, اسلام اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے, کس چیز کا قائل ہے, اور مادہ پرست مغربی ثقافت کس چیز کی قائل ہے. اسلام سے شروع کر. اچھا, اسلام نے اب تک اپنا پیٹرن بنایا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے باب میں اس کے وجود کا قائل ہے, کائنات کے بارے میں مقصدیت کا قائل ہے, انسان کے بارے میں اس کے با مقصد ہونے کا قائل ہے, اور روح کی برتری کا قائل ہے. جب نفس اور روح کی برتری کا قائل ہے, نفس کا تکامل سعادت قرار دیتا ہے, کامیابی قرار دیتا ہے, تو اس نفسانی خواہشات کو کس طرح دیکھے گا جسمانی خواہشات کو. تو کہتا ہے کہ یہ جو جسمانی خواہشات ہیں یہ صرف بقائے حیات کا ذریعہ ہے. اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو پیٹ بھرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پیٹ نہیں بھرے گا تو مر جائے گا. اس کی فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو پورا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے باقی خواہشات ہیں کہ جو اس کے جسم سے مربوط ہیں, لیکن ان کا رول جو ہے وہ صرف بقائے حیات کی حد میں ہے کہ انسان کو زندہ رہنا. البتہ اگر کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حاصل کر کے ان سے لذت بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ قرار نہیں دیتا. لہذا اگر آپ کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ خوشی ہے تو یہ برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الحمدللہ کو اس کے اوپر کہ خدا نے تمہیں دیا. اور لیکن یہ کہ اس کو کامیابی کا معیار ہرگز مت قرار دو. لہذا کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ایک جنرل رول بناتا ہے. کہتا ہے لکھے لا تعسوا علی ما فاتکم اس میں میری عربی لکھنے میں ایک مزہ آتا ہے، عربی لکھنے میں اور بولنے میں، بھائی کہ نہ آپ عربی سمجھ رہے ہوں گے نہ آپ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو، لیکن قرآن کی جو زبان ہے اس کو بولنے کا بھی ایک فائدہ ہے، اس کی ایک علیحدہ تاثیر ہے، بھائی کہ وہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، جس طرح سے آپ قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے ہیں تو اس کی ایک نورانیت ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ لکھے لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جنرل رول جو زندگی کے بارے میں ہے وہ یہ رکھو کہ کسی چیز کے جانے سے افسوس مت کرو، اور اگر کوئی چیز آ جائے تو غفلت کا شکار مت ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز کے آنے سے اتنا خوش ہو جاؤ کہ غفلت میں پڑ جاؤ، تو اگر جاتی ہے تو جائے، اور اگر آ گئی ہے تو بہت زیادہ خوش مت ہو، ممکن ہے کل چلی جائے، اس سے اپنے آپ کو غفلت کا شکار مت ہونے دو۔ انسان یہ جو جسمانی خواہشات ہیں ان کو بقائے حیات کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، ان سے اگر کوئی لذت بھی حاصل کرتا ہے، تمتع جس کو قرآن کہتا ہے، تو تمتع نفسانی جسمانی خواہشات سے صحیح ہے، البتہ اگر رولز کی حد میں، اور یہاں پر ظاہر جسم کا تو قائل صرف جسم ہے، انسان صرف جسم ہے، لہذا جسمانی خواہشات کا حصول کامیابی کا معیار، کامیاب جتنی زیادہ جسمانی خواہشات حاصل کر سکتے ہو کرو، تو جناب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لہذا رات کو کھانے سے پہلے سوپ بھی پی لو تاکہ بھوک اور بڑھے، اور جو ہونا کر سکتے ہو کرتے رہو، مگر ان کے مرنے کی حد پہ آ جاؤ تو اگر دیکھو کوئی کھانا تمہیں موت کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کو ہاں چھوڑ دو، میڈیکل ریکوائرمنٹ سے سزا کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ جتنا جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ اس زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو مادہ پرست ثقافت ہے اس نے جسمانی خواہشات کے حصول کو ہی اپنا محور قرار دیا، چونکہ اس کے پاس اسلام انسان میں جسم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کہے گا کہ جتنی خواہشات حاصل کر سکتے ہو وہ کرتے چلے جاؤ۔ اچھا جب اس میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اسلام رائے دیتا ہے کہ ہمارے نزدیک جسمانی خواہشات کو کنٹرول کرنا سعادت ہے، کیوں؟ کیونکہ نفس کا تکامل سعادت ہے، جب نفس کو تکامل دینا ہے تو تمہیں اپنے جسم سے لڑنا پڑے گا، لہذا کہتا ہے کہ جسمانی خواہشات کو کنٹرول کرنا سعادت ہے، جبکہ وہ کیا کہے گا، وہ دوبارہ اپنی وہی لنترانی کو جاری رکھے گا اور کہے گا کہ مثلا قرآن کریم اور اسلام کہے گا کہ جسمانی خواہشات کا کنٹرول، ان کو کنٹرول میں رکھنا سعادت ہے، اور یہاں پر کیا کہیں گے کہ جسمانی خواہشات کو کا فروغ جتنا اس کو پھیلا سکتے ہو وہ سعادت ہے۔ اب یہ ہے کہ عجیب و غریب انسان چیزیں تاریخ کے اندر دیکھتا ہے، یہ جو رومی ثقافت میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کی وہ اس لحاظ سے ایک عجیب ثقافت تھی، مثلا روم کے بادشاہوں کے لیے مشہور ہے، کتب تاریخ کے اندر درج ہے کہ وہ جناب کھانا کھا دیتے تھے، اچھا مادہ کتنا آپ کو لذت دے گا بھائی، ظاہر پیٹ تو ایک ہی ہے، اب وہ پیٹ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں بھر سکتے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد مرغی کا پر ڈال کے الٹ دیا کرتے تھے اور پھر دوبارہ کھانا کھاتے تھے تاکہ اس کھانا کھانے کی لذت کو دوبارہ دوبارہ کر کے احساس کریں۔ یہ مادہ پرست ثقافت جو ہے وہ رنگ دکھاتی ہے اپنا، اور آپ آج جائیے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا وہ ضائع کریں گے اپنی خواہشات کے حصول کے لیے وہ اتنا ہوگا کہ دنیا کے تمام بھوکوں کو آرام سے ان سے پیٹ بھرا جا سکے۔ لہذا قرآن کریم آپ وہ اہل بیت اطہار کے اس واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ وہ تین دن جب روزہ رکھتے ہیں اور تین مانگنے والوں کو سیراب کر دیتے ہیں، تو قرآن کریم اس بات کو قرآن کے اندر لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر لکھ دیتا ہے، کہتا ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن تعالیٰ اس کو فضیلت قرار دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس کے اوپر جہاد کرتے ہیں اور مسکین و یتیم و فقیر کو اطعام اطعام کر دیتے ہیں بھائی کہ ان کو خود کی اس کی ضرورت تھی، یا مثلا قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ صاحب ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ایثار کر دیتے ہیں بھائی کہ ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو مغربی ثقافت والا ہوگا اس کے لیے بھی قرآن کریم ایک جملہ استعمال کرتا ہے، یہ جملہ بڑا یعنی دیکھنے والا جملہ ہے، اس کے اوپر جتنا تعمل کریں وہ ہمیں مزید ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے قرآن کی ہر آیت کی طرف، کہ فرماتا ہے ارائیتا من کان الہہ ہوا، جملہ توجہ کے قابل، آیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس کا خدا اس کی نفسانی خواہشات ہے، مادہ پرست ثقافت میں خدا نفسانی خواہشات تک تنزل کر جاتا ہے، یعنی کیوں ایسا ہوا، انسان تو صرف جسم ہے، جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے صحیح یا غلط پوری ہونی ہے، جو خواہش ہے وہ پوری ہونی ہے، تو خدا کون ہوتا ہے، الہ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی پرستش کی جائے, یہ اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا نفس جو کہتا ہے یہ اس کو مان لیتا ہے. تو جس طرح ہم خدا کے لیے کہتے ہیں کہ جو خدا کہے وہ ماننا چاہیے, اس کا نفس اس کا خدا بن جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ارائی کا من کانا الہ ہوا, آیا اس سب کو دیکھا جس کا نفس اس کا خدا بن جاتا ہے. یہ مادہ پرست مغربی ثقافت میں انسان کی حیثیت ہے کہ وہ اس کے نفس کو خدا تک لے جاتی ہے, لہٰذا جو اس کا نفس کہتا ہے اس کو پورا کرتی ہے. اب آپ جا کے دیکھیے وہ خاندان جو اس وقت ویسٹ کے اندر بڑے بڑے خاندان ہیں, جو بڑے با عزت اور با شرافت خاندان ہیں اپنے ان کے عزت اور شرافت کے معیار کے مطابق, تو یہ اربوں کے مالک ہیں, یعنی اربوں کا لفظ بھی شاید کم پڑے گا. اور اس کے بعد بھی اگر کہیں دنیا میں کوئی دولت موجود ہو تو ان کی خواہش ہوگی کہ اس کے منہ سے بھی اگر نکلوا سکتے ہیں تو نکلوا لیں. ان کی جو خواہشات نفسانی ہیں وہ اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں دیکھنا چاہتے, لہذا اگر کہیں کچھ موجود ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری حکومت میں جو سیاست مدار سیاست دان ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو اگر کہیں انہوں نے کوئی چھوٹا گھر بھی دیکھ لیا جو قدر خوبصورت نظر آ رہا ہے تو چاہیں گے کہ اس کے اوپر بھی کسی طریقے سے قبضہ ہو سکتا ہے تو ہو جائے. وہ جب اسلام آباد نیا نیا بن رہا تھا تو ہمارے چچا وہاں پر اس میں اسٹیٹ ایجنٹ تھے, تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی کیا عالم ہے, کہنے کہ بھائی یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پلاٹ خالی ہے تو ہر سیاستدان چاہتا ہے اس کے نام پر ریزرو ہو جائے کسی طریقے سے. تو یہ ایک نفس کی خواہش ہے. اچھا اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, وہ اس کا ایک جسم ایک گز سے زیادہ دو گز سے زیادہ جگہ نہیں گھیرنی, لیکن اپنے لیے ہزاروں گز بنا کے رکھے گا پتہ نہیں اس کے نفس کی خواہشات کی وجہ سے, کہ جتنا زیادہ پھیلا سکتا ہے اس کو پھیلائے گا. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ مثلا ہم اس طرف آ کے دیکھتے ہیں تو عجیب ہی ایک دنیا نظر آتی ہے, یعنی یہ جو ٹکراؤ ہے مادہ پرست ثقافت کا اور اسلام کا وہ ایک عجیب ٹکراؤ ہے. یعنی یہاں پر آ کے جب اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ابوذر اور سلمان فارسی جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو مرنے پر ان کا جو کچھ نکلا وہ چند ایک پورٹلیاں سے زیادہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ لوگ جو ہیں وہ جو مادہ پرستی کے ڈھیر ہیں ان کو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس نکلتا ہے تو کیا کچھ نکلتا ہے. یا مثلا جنسی مسائل کے اندر بھی ایسا ہی ہے, اسلام ایک خاص کرائیٹیریا دیتا ہے, کہتا ہے اس کرائیٹیریا کے اندر اس خواہش کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان رول کے تحت ان ریگولیشنز کے تحت. لہذا کہتا ہے کہ اگر سڑک پہ چلتے غیر محرم کو ایک نظر بھی ڈالی تو یہ حرام, تو کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں جہاں پہ اس خواہش کو پورا کیا جائے, اس کو شدت کے ساتھ حرام قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا پڑے گا. لہذا عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ چھپائیں اور مردوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, جبکہ وہاں پر خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے کا جب وہ میٹرنیٹی ہوم سے لے کے آ رہے ہیں تو بچہ جنسیات کا شکار ہو جائے, یہاں تک کہ جب اپنی قبر میں جائے تب تک بھی وہی ہوتا رہے. تو آپ دیکھیں گے اسکولوں کے اندر بازاروں میں اور سڑکوں پر ہر چیز اس فحاشی کا شکار ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک عادت ہی یہی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ کتنا زیادہ ان خواہشات کو حاصل کر سکتا ہے. تو اگر کوئی جوان ہمارا ایک دوست تھا قمے ہالینڈ کا تھا وہ بندہ خدا, وہ طبیعت کہیں اس کی خراب ہو گئی امام کی جب رحلت ہوئی امام خمینی کی, تو اس کو بہت شدید شوق پڑا اور ہمارے سامنے اس کو ایک شدید قسم کا ذہنی ٹارچر ہو گیا. بہرحال تڑپنے لگا, یہ ہوا وہ ہوا, ہم نے اس کو سنبھالا وغیرہ دیا, پتہ چلا وہ مرض مسلسل ہو گیا. جیسے کوئی خبر سنتا تھا اس کو شوق ہو جایا کرتا تھا. تو وہ کہیں ہالینڈ گیا, اس نے کہا علاج کرواتا ہوں, ہالینڈ گیا وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر سے کہا میرے لیے یہ مرض ہے. کہنے لگا کہ اب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسٹ میں جائے نہ جائے. کہنے لگا کہ کتنی گرل فرینڈ ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں. کہنے لگا پہلے دو چار بناؤ پھر میرے پاس آنا پھر علاج کروں گا. اس کے بغیر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو بھی زندگی ہے وہ اس محور کے اوپر گھومے گی. اگر یہ ہے تو آپ زندہ ہیں, ورنہ آپ تو مردہ انسان ہیں, آپ کو جینے کا کوئی حق بھی خاص حاصل نہیں ہے. یہ انسان کی ان کی ڈیفینیشن اور انسان کی ہماری ڈیفینیشن. اب یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں, میں اور آپ بار بار اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا اہمیت کا جو اسکیل ہے وہ ان کی طرف زیادہ ڈھلان رکھتا ہو, ایسا نہیں کہ ہم بھی اسی طرف چل رہے ہیں. اب کل ہی کریں گے انشاءاللہ, آج تو بہت ٹائم ہوں گے, 50 منٹ ہو گئے. کل ہم دیکھیں گے لباس کے باب میں. یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہمارے ایک دوست نے دی, ایران میں نے پڑھی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ ترجمہ اب ہو کے چھپ گیا ہے. اس کتاب کا نام ہے اوریان تہذیب اور تہذیب کی اوریانی. بہت اچھے ایک فلاسفر ہیں ایران کے, غلام علی حداد عادل, بہت اچھے انسان ہیں, واقعی پریکٹیکلی بہت اچھے انسان ہیں. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. ایران میں اب تک میں نے اندازہ لگایا تھا 3.5 لاکھ کاپیز اس کی اب تک بک چکی ہیں ایران کی 6 کروڑ کی آبادی میں. اچھا اب ہماری 13 کروڑ آبادی ہے تو یہاں پر کوئی ہزار کی تعداد میں بھی نہیں چھاپتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ ہزار بھی پڑی رہ جائیں گے کوئی نہیں خریدے گا. تو یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے. اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ یہ جو لباس ہے وہ کس طریقے سے مادہ پرست مغربی ثقافت کا مظہر ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صرف لباس کی تبدیلی آئی ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے. اس لباس کے پیچھے اس فکر ہے, اس فکر نے اگر ہمیں
میں تبدیل کر دیا تو ہماری اصلی ناکامی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کل انشاءاللہ لباس کے اوپر بھی غور کریں گے کہ لباس کو اسلامی ثقافت کس انداز میں دیکھتا ہے اور مادہ پرست مغربی ثقافت کس انداز میں دیکھے گی. صلوات بھیجیں محمد وال محمد. اب حسب دستور اگر سوال کرنا ہو تو وہ جو مائکس آپ کے پاس موجود ہیں ہر لائن کے اندر ان کو اٹھا کے آپ سوال کر سکتے ہیں.
آغا صاحب آپ نے اسکیل بتایا کامیاب انسان کے لیے, علم تقویٰ اور جہاد, پیسہ شہرت اور قدرت. تو آغا صاحب اس اسکیل میں تو مجھے کچھ ایسا دونوں کی طرف سے کوئی مطلب ایک ہی بات لگتی ہے مجھے کہ علم ہوگا تو خود بخود پیسہ آ جائے گا, اگر تقویٰ ہوگا تو خود بخود شہرت ہو جائے گی, اور اگر قدرت ہوگی تو ہی جہاد کر سکے گا. تو اس میں تو مطلب مجھے کچھ لگتا نہیں کہ علم ہوگا ڈاکٹر, علم ہے اگر ڈاکٹر ہے تو خود بخود پیسہ آئے گا, یا انجینئر ہے علم رکھتا ہے انجینئرنگ کے فیلڈ میں تو پیسہ تو آئے گا, اور اگر مطلب تقویٰ اس کے پاس ہے تو خود بخود شہرت پا لے گا, اگر مطلب اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے تو وہ جہاد کہاں سے کرے گا.
عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک تو یہ کہ آپ کاش یہ جو پیسے لانے والی فیلڈ ہے اس میں ڈاکٹر اور انجینئر ذکر نہ کرتے. آج کل ڈاکٹر انجینئر کو 6,000 روپے ماہانہ کی جاب ملتی ہے, اس طرح سے زیادہ بےچاروں کو جاب ہی نہیں ملتا.
میں سمجھ رہا ہوں عالم بھی ہے, علم کی عالم بھی ہے,
جی جی,
تو وہ اپنے علم کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ جو ہے نا اچھی وہ کما لیتے ہیں آج کل.
کاش ایسا علم ہمارے پاس نہ آئے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا, اور اب تک نہیں آیا. ہم تو حیران ہیں, ہم سمجھ رہے تھے علم آ رہا ہے, نہیں آیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے, ایک منٹ ابھی ذرا ان کا جواب دے کے عرض کرتا ہوں. یہ جو انہوں نے فرمایا اس میں بہت فرق ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علم وہ نالج کے بارے میں نہیں کہہ رہا آپ سے, علم وہ کشف ہے جو انسان اپنے وجود میں اس کائنات کے بارے میں اختیار حاصل کر لیتا ہے. علم سے مراد قطعاً وہ نالج نہیں ہے جو میں اور آپ فزکس اور کیمسٹری اور فلاسفی میں حتیٰ حاصل کرتے ہیں, بلکہ علم سے مراد وہ کشف ہے جو انسان اس دنیا کے حقائق کے بارے میں حاصل کر رہا ہوتا ہے, صرف مثلاً مادیات سے مربوط حقائق اس سے مراد نہیں ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ علم ہوگا تو پیسہ بھی ہوگا, تو ایسا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ اپنے جو علماء تھے ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری زندگی کو دیکھیں, آپ علماء کی زندگی کو دیکھیں کہ جو عالم تھے پائے کے عالم تھے, ہر قسم کا علم ان کے پاس تھا, ایون مادی علم علوم ان کے پاس تھے. مثلا یہ آیت اللہ حسن زادے جو قم میں اس وقت تشریف فرمائے, میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں, یعنی کئی دفعہ ایران کی جو یونیورسٹیز کے بڑے بڑے میتھمیٹیشینز ہیں وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ پرابلم سالو اگر ہو جائے تو ہمارے لڑکے اولمپیاڈ میں جو جائیں گے تو کامیابی لے کے آئیں گے. اور ہوا بھی یہی کہ جو ایران کے لڑکے اولمپیاڈ میں گئے میتھمیٹکس کے, انہوں نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی. تو علم ہونے کا نتیجہ یہ نہیں کہ پیسہ ہمیشہ آئے گا, بلکہ یہ آپ کے اپنے اختیار پہ ہے کہ وہ جو آپ علم کہہ رہے ہیں نالج, آپ اس کو بیچیں پیسے کے راستے میں تو پیسہ حاصل کر لیں, آپ نہیں بیچیں پیسہ حاصل نہیں ہوگا. تو بالکل قطعی نتیجہ کہ الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یا مثلا فرض کیجئے آپ نے کہا قدرت ہوگی تو جہاد کرے گا, میں نے عرض کیا کہ جہاد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس قدرت بھی ہو, یعنی وہ قدرت جو آپ کو مغرب کے اندر شہرت دلوا رہی ہے وہ قدرت جہاد کے لیے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ جہاد بے قلم بھی کر سکتے ہیں, جہاد بے نفس بھی کر سکتے ہیں, جہاد بے زبان بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ قدرت ہو جو مغربی ثقافت کے اندر معیار بنتی ہے ان کے لیے کامیابی کا. تو ان تمام کے اندر ایسا ہی ہے تقویٰ کے اندر. اچھا آپ مثلا تقویٰ کے لیے کیا کہیں گے, کیا تقویٰ کے لیے بھی مثلا کوئی علم چاہیے یا پیسہ چاہیے یا مثلا شہرت چاہیے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. تقویٰ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمارے ایک استاد مذاق میں کہتے تھے کہ اگر کوئی متقی نہ ہو تو روزہ رکھے بھی تو ٹوائلٹ میں جا کے پانی پی لے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پانی پی کے آ گیا. تو تقویٰ تو ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی اندرونی چیز ہے, جس کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے, نہ شہرت سے تعلق ہے, نہ قدرت سے کوئی تعلق ہے. تو اسلام کے معیاروں میں, ان دونوں معیاروں میں فرضاً اگر کہیں ظاہری مشابہت نظر بھی آتی ہے تو اس کی جو عمق میں جا کے دیکھتے ہیں, گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں, تو وہ بہت پیچھے کی ایک چیز ہے, بہت زیادہ دونوں کے اندر فاصلہ ہے. اب مثلاً مثال کے طور پر آپ انبیاء جو تھے وہ, یا مثلاً ائمہ تھا علیہم السلام, ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا, لیکن کیا ان سے زیادہ دولت مند بھی کوئی نہیں تھا؟ کیا وہ دولت مند بھی تھے؟ تو ہم دو باتیں ہیں اہم اثار کے لیے کہیں گے, یا دولت مند تو چھوڑو غریب میں بھی بہت غریب تھے, یا اگر کسی کے پاس دولت بھی تھی تو دولت پر اعتنا ہرگز نہیں تھی. دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان کا دولت مند ہونا, یعنی جس کے پاس پیسہ ہے, ایک دفعہ ہوتا ہے پیسے پہ حریص ہونا. ان دونوں کے اندر بہت بہت زیادہ فرق ہے. مثلا مولا کائنات کی وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے صحابی تھے جو بہت زیادہ دولت مند تھے, امام ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ بڑا گھر بنانا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ دروازہ بند کر لو تم دوسرے انسانوں کے اوپر تو یہ بڑا گھر تم تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، یہ تمہارے لیے جہنم کا دروازہ کھولے گا. تو ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھا. فرمائیے گا.
میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے جو مکمل تین دن سے جو بحث کی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات یہ کرنی تھی کہ آپ نے پوری فیور یعنی اسلامی کلچر پہ دی. آپ نے ان کی کوئی بات کی نہیں ہے جو اچھائیاں ان میں ہیں.
کس کے اندر؟
ویسٹرن کلچر میں.
جی جی جی
ٹھیک ہے. منع نہیں کر رہا، یہ 100 سال 50 سال 150 سال اس سے پہلے بہت اچھی ان کا کلچر تھا. اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں وہ لوگ تھوڑے سے الگ ہو گئے ہیں ان چیزوں سے. باقی خدا کے وجود سے وہ لوگ بھی مانتے ہیں، اپنے روح سسٹم کو بھی مانتے ہیں اور پاور کو بھی مانتے ہیں. انسانیت کے اشرف المخلوقات کی جو آپ نے بات کی اس پہ بھی مانتے ہیں.
میں عرض کروں گا، میں ابھی اس کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں نے ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا، یعنی اگر ان کے اندر علم تھا تو میں نے عرض کیا کہ یونانی واقعا بہت اچھے لوگ تھے، اس لحاظ سے کہ وہ بنیادی ترین مفاہیم کے اوپر توجہ کرتے تھے. لیکن
نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں ان کا کہ بھائی وہ کس طرح جا رہے ہیں، ہم کس طرح جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا ویسٹرن کلچر کی بات جو کی ہے، خاص طور پر مادہ پرستی کی، وہ کچھ انسانوں نے حرکت کی ہے.
نہیں نہیں، یہ
ایسا نہیں کہہ سکتا.
میں عرض کرتا ہوں، تو ایسا کرتے ہیں رائے دیکھ لیتے، یہ صرف رائے رکھ لیتے. دیکھیے، ہم جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوئی خواہش متقن نہیں ہوتی کہ آپ لوگ ہماری رائے قبول بھی کریں. قبول کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں. کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، تو میں کیا بڑے بڑے لوگوں کی آپ رائے قبول نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اور آپ بھی ہمیں جبر نہ کریں کہ ہم آپ کی رائے قبول کریں. تو یہ جس طرح ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ آپ رائے قبول کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے نہ کریں، تو آپ ہمیں بھی یہ اختیار دیں کہ آپ کی رائے قبول کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں. کم سے کم علم کی حد میں ہر ایک کو اختیار ہونا چاہیے تصورات ذہنیہ میں کہ اس کی قبول کرتا ہے، کرتا ہے، نہیں کرتا نہ کرتا. تو یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ مغرب میں انسانی اقدار ہیں، انسانیت کا احترام ہے، تو میں اس کی بے شدت نفی کروں گا، وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، ان کے ہاں قانون ہے، وہ ہے، اس کو میں قبول کروں گا. مثلا فرض کیجئے اگر کوئی یہ کہے وہاں رشوت نہیں ہے، میں یہ قبول نہیں کروں گا. رشوت وہاں پر ہے لیکن بہت اونچے اسکیل پر. دیکھیے، ان لوگوں نے ابھی ایک صاحب نے آج بھی یہ سوال کیا تھا اور کل بھی آپ نے فرمایا تھا، یہ بات میں آپ کو عرض، یعنی جو اپنی رائے اس سلسلے میں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اپنی دنیاوی زندگی نہایت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس سے زیادہ با اہمیت چیز ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے. تو اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے جو بھی تقاضے تھے وہ انہوں نے پورے کیے. یعنی اگر اس کا تقاضا یہ تھا کہ قانون بنایا جائے جس سے کم سے کم لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو جائے، تو اس کو انہوں نے بنایا. اگر اس کا تقاضا یہ تھا کہ کسی حد تک اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا جائے، کسی حد تک، تاکہ بڑی نفسانی خواہشات کو حاصل کیا جا سکے، تو وہ اس کو بھی انہوں نے چھوٹی نفسانی خواہشات کو دبایا. مثلا اگر ان کو اچھی زندگی گزارنی ہے تو ان کو پتا ہے ٹریفک کا نظام اچھا ہونا چاہیے، ورنہ اتنے لوگ مریں گے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل پڑ جائے گی. اگر اچھا زندگی میں کمانا ہے تو رول اینڈ ریگولیشن رکھنے پڑیں گے، ورنہ کوئی بھی اچھی طریقے سے نہیں کما پائے گا. تو اتنا انہوں نے اپنی دنیا کو ضرور بنایا ہے کہ جس سے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اچھے طریقے سے حاصل کریں. لیکن اگر یہ بات کہتے ہیں کہ انسانیت کا احترام ہے، تو بندے خدا صرف آپ اتنا کام کیجئے کہ ان سے باہر کے انسانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیجئے. وہاں سے بڑی اچھی اچھی فلمیں آتی ہیں جس میں انسان بعض اوقات دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے کہ کس طرح ان کے انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. لیکن اسی موقع پر جب میں یہ سوچنا شروع کرتا ہوں کہ بھائی وہاں جو انسان رہ رہے ہیں وہ 1.5 ارب سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد 3-4 ارب انسان اس دنیا کے اندر ایسے رہ رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، اور یہ لوگ جو انسانیت کے احترام کے ماسٹرز ہیں، چیمپئنز ہیں، انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھا کہ ان کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں. بلیو می کہ اگر کے کتے بلیوں کے اوپر ضائع ہونے والا پیسہ خرچ ہو جائے تو افریقہ کی آدھے سے زیادہ بھوکوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے. اگر وہ جو معروف جملہ آپ کے سامنے، وہ جملہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، عیناً حقیقت ہے کہ وہ گندم جو یہ لوگ ضائع کیا کرتے تھے اس کے ذریعے سے تمام فقیروں کو پیٹ بھرا جا سکتا تھا. جو ٹیکنالوجی جینیٹکس کی ٹیکنالوجی میں انہوں نے امپروومنٹ کی ہے، پلانٹ جینیٹکس میں، اگر اس پلانٹ جینیٹکس کی ٹیکنالوجی کو افریقہ کے اندر استعمال کیا جاتا تو ان کے صحراؤں میں گندم کے کھیت اگائے جا سکتے تھے. لیکن ان تمام کاموں کو انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان انسانوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. لہٰذا اگر کہیں ان کی کوئی منفیت آ گئی تو انہوں نے ایک بم مار کے 55,000 انسانوں کو 1 گھنٹے کے اندر مسمار کرنے میں بھی کوئی تعامل نہیں کیا. تو کیا یہ انسانیت کا احترام؟ میں تو کہوں گا ابھی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا بتایا، خود اپنے انسانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ جا کے آپ صنعتی انقلاب کے اندر جو کچھ گزرا انگلینڈ اور دوسرے یورپین کنٹریز کے اندر وہ جا کے ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے اپنے انسان کانوں کے اندر، کوئلے کی کانوں کے اندر 12-12 گھنٹے کم ترین اجرت کے اوپر کام کرتے تھے، وہ امپروومنٹ ہوئی کیونکہ کمیونسٹ انقلاب آ گیا تھا، ورنہ ان کا لیبر ان کے خلاف ہو جاتا، تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے امپروومنٹ کی۔ تو اب ان کے ہاں عالم یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اپنے لوگوں کو کم سے کم اتنا دیا جائے گا کہ ہمارے خلاف ریوارڈ نہ کریں، تو اپنی عوام کو اتنا ضرور دیں گے کہ ان کے خلاف نہ اٹھے، لیکن دوسروں کے عوام کے لیے کیا وہ کسی احترام و تقدس کے قائل ہیں؟ حتیٰ اپنی عوام کے لیے جس دن موقع ملے گا، انہوں نے اپنی عوام کو بھی بیوقوف بنایا، لہذا اگر ان کی کہیں منفیت تھی تو ویتنام کے اندر گزر دیا، ہزاروں امریکیوں کو مروا دیا انہوں نے، اور ان کی آنکھوں پہ ایک بال تک نہیں آیا کہ جو مر گئے ان کو کیا کیا جائے گا۔ نہیں، یہ میں قبول نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر انسانیت کا احترام ہے۔ آپ پیسے کا احترام ضرور دیکھیں، لہذا اگر آپ کے پاس وسیع بینک بیلنس ہے، آپ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں تو وہ آپ کو اس طرح ٹریٹمنٹ کریں گے جیسے ان کا نبی مرنے والا ہے، وہ اس کو زندہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن اگر ایک فقیر مرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو چوں بھی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ اس کو سانس بھی نہیں دلوائے گا کہ اس کا دوسرا سانس آ جائے۔ تو یہ انسانیت کا احترام نہیں کہلایا جا سکتا۔ بھائی اگر انسانیت کا احترام ہونا ہے تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ میں اب آپ کو مثلا اگر دل کی بات پوچھتے ہیں تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ مولا کائنات نماز ظہر کے بعد تپتی ہوئی گرمی میں گلیوں کے اندر گھومتے ہوئے پوچھتے تھے کوئی ہے جس کو میری ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، قطع نظر اس سے کہ یہ عرب کے اندر مقام رکھتا ہے یا کوئی مقام نہیں رکھتا۔ یا اگر ایک انسان ان کے پاس آیا اور دیکھا کہ کچھ چپ ہے، بول نہیں رہا، تو دوسروں سے کہا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ، اس کو یقیناً کوئی ضرورت ہے جو مجھ سے کہنا چاہتا ہے، اور پھر بھی نہیں کہا تو اس سے کہا ایسا ہے زمین کے اوپر لکھ دو، تمہاری بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو زمین پہ اس نے لکھا، امام نے اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ اگر آپ انسانیت کا احترام کرنا چاہیے تو پھر دوسروں کے انسانوں کے اندر ہمارے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ان انسانوں میں جن میں آپ کی مسئلے تھے آپ احترام کرتے ہیں۔ اب آئیے، اب بات جو ہے وہ تھوڑی سی کھل گئی ہو، وہ یہ کہ کویت کے لیے تو آپ نے بڑی فوج بھیجی اور کویت کو آزاد کرا کے چھوڑا، جس کو قبضہ بھی آپ ہی نے کروایا تھا، لیکن بوسنیا کے اندر 2.5 لاکھ انسان مر گئے، آپ کے مادے کے اوپر بل تک نہیں آیا کہ یہ کیوں مر گئے، کوسوو کے اندر ابھی بھی مر رہے ہیں اور آئندہ بھی مریں گے، لیکن کسی کے مادے کے اوپر کوئی شکن نہیں آ رہی، کیوں؟ کیا ان کا جرم کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کیا غلطی کی جو وہ مرتے ہوئے چھوڑ دیے جا رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ انسانیت کا احترام نہیں، یہ بیوقوف بنانا، یہ ثقافت کے، یہ میرے خیال میں یہ میڈیا کی الگار، اور اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا۔
آغا صاحب، آپ نے بتایا کہ مغرب میں جو ہے بہت مادہ پرستی ہے، اس کا میں نتیجہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا اس سے روحانیت کی پیاس اور جو وہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟
مادہ پرستی کے نتیجے میں،
ہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ کوئی بھی روحانیت کا ڈھونگ میں رہ جاتا ہے یا جو بھی روحانیت کی بات کرتا ہے پبلک اسے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔
جی جی، دیکھیے ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مادہ پرستی کے اندر مشغول ہے، یعنی خود مادہ پرستی کا شکار ہے، اس کے اندر کوئی سینس فکر کی باقی ہے، تو ایک موقع پر اس کو جھٹکا ضرور لگتا ہے کہ یہ جو مادہ پرستی تھی اس نے میری زندگی تباہ کر دی، جیسے کہ مغربی معاشرے کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے خود کہا، اور جیسے کہ میں پہلے ایک دفعہ شاید کہا بھی تھا کہ نصرت فتح علی بلاوجہ میں مشہور نہیں ہوئے، ان کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ تھوڑا بہت عرفانیات ان کو نظر آ رہی تھی ان کے اندر۔ تو یہ ہے کہ وہ جب مادہ پرستی بالکل عروج کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ جو صاحبان فکر ہوتے ہیں بہرحال ان کی فکروں کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم مادہ پرستی میں اتنے آگے بڑھ گئے اب اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو ان کے بے تحاشا فلاسفرز ہمیں ایسے نظر آتے ہیں مغرب کے اندر کہ جو واقعی سیریسلی اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنی سوسائٹیز کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر لیا، اس کے بعد ہمیں کہاں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ مانویت لانی پڑے گی۔ تو یہ کہنا کہ مادہ پرستی کے نتیجے میں مانویت آتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، مادہ پرستی کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی عبرت حاصل کرے تو وہ مانویت کی طرف ضرور آئے گا، لہذا وہ جو امریکن مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بڑے کٹر مسلمان ہو جاتے ہیں، ان میں جو اچھے سوچ سمجھ رکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ پریکٹیکل مسلمان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مادہ پرستی کے نتائج کو اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔
ہلو، میرا اگر آپ سے سوال یہ ہے کہ روح کے حوالے سے جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص روح کے وجود کا انکار کرتا ہے تو آپ کس دلیل سے ثابت کریں گے؟
صحیح، البتہ ہم نے روح پہ گفتگو نہیں کی، گفتگو سے گریز کیا ہے، چونکہ وہ آئے کریمہ کے اندر بھی لکھا ہے وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, تمہیں بہت کم علم دیا گیا تم روح کو نہیں جان پاؤ گے. لیکن یہ کہ روح کے غیر مادی ہونے کو کیسے ثابت کیا جائے. اچھا عجیب بات یہ کہ کل مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ہم واپسی پہ جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ بھائی کچھ ہو سکتا ہے کہ کیسے ثابت کیا جائے. اس کا طریقہ ایک بہت سادہ سا طریقہ جو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں قسم کی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں, کچھ مادی ہیں کچھ معنوی. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا مادی ہونا محال ہے. مثال کے طور پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ علم. علم کا مادی ہونا محال ہے اور انسان کے اندر علم ہے. اب اگر انسان کے اندر علم ہے جو کسی صورت میں مادی نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ایسا ظرف ہے جو اس غیر مادی چیز کو رکھے ہوئے ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, انسان کے پاس علم ہے جو غیر مادی ہے. یہ جو غیر مادی علم ہے یہ انسان کے اندر ہے, اس کا مطلب ہے انسان کے وجود میں ایسا کوئی غیر مادی حصہ ہے کہ جس کے اندر یہ غیر مادی علم سما جاتا ہے, ورنہ انسان کے پاس علم ہونا ناممکن ہوتا. تو اس کے بعد بحث آ جاتی ہے علم کے اوپر کہ وہ کیسے غیر مادی ہے. اس کے اپنی دلائل ہیں, اس کے اپنے ثبوت کے طریقہ کار ہیں, متعدد دلیلیں ہیں جس کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ علم غیر مادی ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں جو میں نے آپ کو جواب میں کہا وہ یہ کہ نفس یا روح کے غیر مادی ہونے کے لیے ہم علم کا سہارا لیتے ہیں. علم غیر مادی ہے اور یہ جو علم انسان کے اندر ہے اس کے لیے کوئی غیر مادی ظرف ہونا چاہیے جس کے اندر یہ علم سما سکے, انسان کے پاس محفوظ ہو سکے, اور وہ اس کا نفس ہوتا ہے. بات آ جائے گی علم کے غیر مادی ہونے پر کہ علم کیوں غیر مادی ہے, اس کے لیے دلائل فلسفے کے اندر متعدد دلائل موجود ہیں جو بہرحال اپنے لیے خود ایک بحث کی گنجائش رکھتے ہیں کہ ان سے بحث کی جائے. یہ آپ کے جو انشاءاللہ سعید جواد صاحب, میں دوبارہ جو جتنی بحثیں اس قسم کی ہیں نا فلسفے سے مربوط ہیں ان کے لیے سعید جواد صاحب استاد محترم بہت بہترین انسان ہیں. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو فلسفے کے ماہرین میں سے ہیں, ان سے بھی آپ یہ سوال بہت اچھے طریقے سے بڑے اطمینان سے کر سکتے ہیں, آپ کو بہت اچھا جواب دیں گے علم کے غیر مادی ہونے پر اور دوسری چیزوں پر.
آگے صاحب آپ نے بتایا تھا کہ یہ موت جو ہے یہ ٹرانسفر آف لائف ہے, مطلب دوسری بہتر زندگی کی طرف مطلب ٹرانسفر کرتا ہے یہ موت. اور آپ نے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی کوٹ کی, تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ مطلب کن لوگوں سے خطاب ہے؟ سب لوگوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب کوئی خاص لوگوں کے لیے کہ آگے کی جو زندگی وہ بہتر ہے؟
جی جی دیکھیے ایک دفعہ ہم بحث کرتے ہیں آگے کی زندگی کے بارے میں کہ آیا وہ آگے کی زندگی بہتر ہے کمپیریٹیولی اس زندگی کے مقابلے میں یا کمتر ہے. تو بہتر کمتر کو تھوڑا سا فیل کیجیے گا, وہ جو زندگی ہے وہ زیادہ عمیق ہے, زیادہ اثر رکھتی ہے. اس کو بھی چھوڑ دیں, آسان ترین بات یہ کریں کہ وہ جو زندگی ہے جو آگے ہے جس کے اندر جزا سزا بھی ہے وہ مومنوں کے لیے بہت اچھی زندگی ہے, کافروں کے لیے بہت بری زندگی ہے. بے نفس سے وہ زندگی اسٹرانگ ہے. مثال کے طور پر آپ انسان کی زندگی میں اور پتھر میں کوئی فرق ڈھونڈتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انسان کی زندگی پتھر سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس علم ہے اور ارادہ ہے اور پتھر کے اندر علم و ارادہ نہیں پایا جاتا. تو یہ چیزیں بہتری کی طرف ہمیں ہدایت کرتی ہیں. وہ زندگی ان تمام چیزوں کے حساب سے بہتر ہے, علم کے حساب سے بھی, قدرت کے حساب سے بھی, اثر کے حساب سے بھی. لیکن اگر رفلی بات کی جائے تو جو مومنین ہیں ان کے لیے وہ زندگی بہت خوشگوار ہے, بہت اچھی ہے, اور جو کافر ہیں ان کے لیے وہ زندگی بہت تلخ ہے. جیسے کہ امام کا قول ہے کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر. یہ جو دنیا ہے جو مادی دنیا ہے یہ مومن کے لیے زندان ہے, جیل ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. اور وہ جو اگلی دنیا ہے یہ وہ کافر کے لیے جیل ہوگی اور مومن کے لیے جنت تبدیل ہو جائے گی. تو دو حیثیتیں ہیں, ایک دفعہ یہ کہ جزا و سزا کو دیکھتے ہوئے کیا ہوگا, تو وہ ظاہر مومن کے لیے اچھی کافر کے لیے بری. ایک دفعہ کہتے ہیں خود زندگی کمپیریٹیولی کیسی ہے, تو میں آپ سرچ کر رہا ہوں خود وہ زندگی بھی زیادہ اچھی ہے اس زندگی کے مقابلے میں جزا و سزا سے بھی ہٹ کر.
اور صاحب آپ نے جو یہ مغرب کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو میں جو سمجھ پایا ہوں کہ مغرب سے مطلب عیسائی اور یہودی. ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی
نہیں دیکھیے یہ پہلا جملہ ہی تھوڑا سا وہ بات میں گڑبڑ کر دے گا. مغرب سے مراد عیسائی اور یہودی نہیں ہے. مغرب سے مراد اگر عیسائی اور یہودی ہوتے تو میں آپ سے قرآن اور تورات اور انجیل کا مقایسہ کرواتا. اگر مجھے مغرب سے مراد عیسائی اور یہودی لینے ہوتے تو میں جا کے تورات اور انجیل اور قرآن کا مقایسہ کرتا. میری مراد مغرب سے وہ ثقافت ہے جو اس وقت میسیجز کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے. اب یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ وہ کوئی میسیج نہیں دیکھتے فلموں کے اندر, یا جو ثقافت آ رہی ہے وہاں سے اس کے اندر کوئی میسیج نہیں دیکھتے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, ان کے ہر چیز کے اندر ایک میسیج ہے. یعنی اگر ان کے ہاں مائیکل جیکسن کو اتنی شہرت مل رہی ہے تو وہ بھی ایک میسیج ہے ہمارے لیے. ان کے ہاں سے جو ایڈز آ رہے ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کوکا کولا وغیرہ کے, تو ان سب کے اندر میسیج ہے, کلچرل میسیج ہے. یہ جو کلچرل میسیج جن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے, مجھے ان لوگوں سے کام ہے کہ ان یہ لوگ کیا میسیج دے رہے ہیں ہمیں, اس سے ہمیں کام ہے. تو ہمیں عیسائی اور یہودی سے کام نہیں ہے, ہمیں اس سے کام ہے اس میسیج سے جو اس وقت ہمیں کلچر کی صورت میں ویسے مل رہا ہے, اس سے ہمیں کام ہے.
پھر اس کو ہم یہ لیں گے کہ ازم کی گفتگو کریں گے, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, تو آپ سوشلزم کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں آپ مغرب
نہیں. دیکھیے تھوڑا سا اگر ڈیپتھ میں جائیں تو کمیونزم, سوشلزم, کیپیٹلزم یہ تینوں اقتصادی امور کی نشاندہی کر رہے ہیں. مثلا کمیونزم آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ہر ایک کی بنیادی ضرورت پوری ہوگی چاہے کتنا ہی کمائے. سوشلزم کہتا ہے جو جتنا کمائے گا اس کے جو جتنا کمائے گا وہ حکومت کے لیے ہوگا اور بنیادی ضرورتیں حکومت پورا کرے گی. بہت باریک سا فرق ہے ان دونوں کے اندر. کیپیٹلزم کہتی ہے ہر ایک کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا کمائے گا, بنیادی ضرورت کی کوئی بات ہے ہی نہیں وہاں پر. تو یہ اقتصادی امور ہیں, ان سے بھی ہمیں کوئی کام نہیں ہے. ہمیں درحقیقت اس فکر سے کام ہے جس کے نتیجے میں یہ اقتصادی امور بنے. مثلا فرق کیجیے کیپیٹلزم جو بنا یا حتی کمیونزم, دونوں مادہ پرست ہیں. ان کے اندر مادہ پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے, ہیں دونوں مادہ پرست, لیکن مادہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے, سوشلزم نے ایک طریقہ بتایا, کمیونزم نے ایک طریقہ بتایا. اگر کوئی فکری بنیاد آپ موجودہ مغربی ثقافت کی تلاش کرنا چاہیں تو اس کو آپ لبرلزم کا نام دے سکتے ہیں. اگر کوئی فکر ازم کا نام ہی آپ نے لگانا ہے تو آپ اس کو لبرلزم کا نام دیں, ریشنلزم کا نام دیں, لیکن میں یہ نام نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ریشنلزم سے جو تصور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ اوقلائیت ہے, اور اوقلائیت کو ہم بھی تسلیم کریں گے لفظ کی حد تک. جو اوقلائیت وہ لوگ کہتے ہیں اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. وہ ہو جائے گا کہ بالکل خالص فلسفے کی طرف چلا جائے گا. اس سے بچنے کے لیے میں نے ازم کا نام نہیں دیا, ورنہ میں بھی لبرلزم یا ریشنلزم یا انڈیویجولزم میں ان کو کہہ سکتا تھا, یا ہیومنزم میں ان کو کہہ سکتا تھا, لیکن ان پانچوں چاروں کے اندر فرق ہے اس چیز سے جو اس وقت مغربی ثقافت کے اندر موجود ہے. سب کی تفسیر مختلف ہو جائے گی. لہذا ازم کا نام نہیں دیا, ایک عنوان دے دیا, مادہ پرست مغربی ثقافت. اور میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا, یعنی دو جلسے پہلے کہ یہ جو میں دو جملے استعمال کر رہا ہوں, دو لفظ استعمال کر رہا ہوں, مادہ پرست مغربی ثقافت, اس کے اندر بھی عنایت ہے. صرف مغربی ثقافت بھی کہہ سکتے تھے لیکن وہ غلط نکلتا, اور صرف مادہ پرست ثقافت بھی کہہ سکتے تھے تو وہ بھی غلط نکلتا. تو یہ عنوان بہت ہم نے اس طرح کے تعاملات کے بعد اختیار کیا. فرمائیں گے
جو ہے نا وہ سوال تو بھریں گے کہ آپ جو ہے نا میٹرلزم کی بات کر رہے ہیں یا جو ہے نا وہ مغرب کی بات کرتے ہیں, تو مغرب سے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا ملٹی نیشنل کمپنیاز ہو گئی. اس ان ادر سینس جو ہے ہم اس کو یہ کہیں گے
صحیح, ملٹی نیشنل کمپنیز بھی اس مادہ پرست مغربی ثقافت کا ایک مظہر ہے, ایک فینومینا ہے. مادہ پرست مغربی ثقافت کے پھیلنے کے نتیجے میں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز بھی بنی.
ویسے کانسیپٹ جو ہے نا اس مغرب کا جو ہے وہ تھوڑا کلیئر نہیں ہو رہا ہے.
میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. ویسے میں نے پہلا جو ہمارا درس تھا اس میں اسی بات کو بہت تفصیل سے عرض کیا تھا, آپ دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. کیونکہ مغرب سے مراد صرف اس وجہ سے لی تھی کہ یہ جو رینیسانس کے بعد خاص کلچر بنا اس کا آغاز مغرب سے تھا. مادہ پرستی اصل میں ملحوظ ہے, اصل میں جو چیز ہمارے لیے ملحوظ ہے وہ مادہ پرستی ہے جس کو آپ نے میٹیریلزم کا نام دیا. اب یہ ہے کہ اس مادہ پرستی کو وسعت بہت دینا پڑے گی آپ کو, یعنی ایسی مادہ پرستی جو کائنات کے بارے میں بھی رائے دے, خدا کے بارے میں بھی رائے دے, انسان کے بارے میں بھی رائے دے, لباس کے بارے میں بھی رائے دے. اگر آپ مادہ پرستی کو اتنے پہ محیط کر لیں تو آپ اس کو مادہ پرستی رکھ لیجیے. مغرب کی پھر مغرب کے قید لگانے کی کیا ضرورت ہوگی, صرف اس کا اوریجن شو کرنے کے لیے کہ اس کا مرکز جو ہے وہ اس وقت مغرب کے اندر قرار پا رہا ہے. میں نے شاید پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ مادہ پرست مغربی ثقافت مغرب کی وجہ سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ جاپان کے اندر شاید نہ ہو, ممکن ہے جاپان کے اندر ہو, بلکہ ممکن ہے اسلامی ممالک کے اندر ہو. تو یہ جو مادہ پرست مغربی ثقافت ہے اس میں مغرب صرف اس کے اوریجن کو شو کرنے کی وجہ سے ہے, اس کی جغرافیکل ڈائریکشن کو بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملحوظ رکھیے گا. شاید اب تھوڑا سا بات کلیئر ہو گئی. بہت شکریہ. سلوات بھیجو محمد وال محمد.